بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ندوی کا سلسلے وار درس قرآن اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفینا علی وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیچھے جو آیات تھیں ان میں توریت اور انجیل کا اللہ نے تعارف کیا تھا کہ کیا مضامین ان کے اندر ہیں اور ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کا تعارف بھی ہے، اس کا مقصد بھی ہے، اور ہر نبی پر الگ الگ شریعتوں کو نازل کرنے میں کیا مصلحت ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے حقائق اور سچائی کے ساتھ تم پر بھی کتاب نازل کی. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ، جو اپنی پیشرو کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہ مہیمن علیہ، اور اس پر محافظ اور نگہبان بھی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان کے درمیان اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجیے. ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، تم پر جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو بتائی کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو کہا ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا بالحق، پورے حقائق کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ. اس قرآن مجید میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یا اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کو رد بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس بنیاد پر کوئی اس کو رد بھی نہیں کر سکتا. دوسری جو چیز بتائی کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتب، من الکتاب، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں یہ قرآن ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. جیسے پیچھے بھی بتایا تھا انجیل کے بارے میں، توریت کے بارے میں، کہ ہر کتاب اپنے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے. یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی نشانی ہے. تو یہ قرآن بھی اس سے پہلے جو کتاب توریت یا انجیل نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو مضامین صحیح ہیں اس کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ مہیمن علیہ، مہیمن کہتے ہیں محافظ، نگہبان، گواہ، یہ قرآن دوسری کتابوں پر گواہ بھی ہے، نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو تحریف ہوئی ہے، جو بعد کے لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، قرآن اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. وہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ، وہ کتابیں بھی قرآن کی طرح اللہ کی طرف سے نازل شدہ، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ کیا چیزیں اس میں سے صحیح ہیں، کیا چیزیں اس میں سے غلط ہیں. تو اس لیے جب معلوم ہوا کہ اب قرآن ہی بالکل آخری کتاب ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی قرآن ہی گواہ ہے، قرآن ہی اس کا محافظ اور نگراں ہے، تب قرآن کے آنے کے بعد پھر دوسری کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی. جب سب کچھ قرآن میں آ گیا تب قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں رہی. اس لیے جو آپسی فیصلے اب ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے کہا فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اب آپ کے پاس یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب اپنا مسئلہ لے کر آئے، اپنا مقدمہ لے کر آئے، فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تو آپ اپنی کتاب کے مطابق یعنی قرآن مجید کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے. اس لیے کہ قرآن کے آنے کے بعد اب فیصلہ کرنے کے لیے قرآن ہی ہے. یہ کہاں پر ہے؟ جہاں اسلامی حکومت ہے اور اہل کتاب ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، سب آپس میں معاہدہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں ہمارے پاس آئیں تو ہم اپنی شریعت کے مطابق کریں یا ان کو اپنی شریعت کے مطابق کرنے میں آزادی دیں، یا اگر وہ کریں کہ ان کی کتاب کے مطابق کرنا ہے تو اس میں سے جو چیزیں صحیح نظر آئیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے. تو کہا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، اس کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے. لیکن یاد رکھیے کہ فیصلہ کرتے وقت آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس چیز پر آپ کو مجبور کریں آپ اس کی ان کے دباؤ میں مت آئیے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، جن کے کسی کے دباؤ میں آنے کی کوئی امید نہیں، تصور بھی نہیں تھی. لیکن کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ بعد میں جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیے جائیں ان کو تنبیہ کی جا رہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تاکید ہے، تمہیں کتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ فیصلہ کرتے وقت قرآن اور حدیث شریعت کی روشنی میں کرنا چاہیے. کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کی چیزوں سے متاثر ہو کر آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ہوا کہتے ہیں خواہشات. یہ اللہ تعالیٰ نے پرانی شریعت کو جگہ جگہ پر کہا کہ وہ خواہشات کا مجموعہ ہے. اب وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت نہیں رہی، اس میں انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی منمانی سے اتنی چیزیں داخل کر دی ہیں کہ وہ اب شریعت نہیں ہے، ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے. تو اسی لیے کہا کہ ولا تتبع اهواءهم، آپ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کے پیچھے مت چلیے. عما جاءك من الحق، جو آپ کے پاس حق آیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات یا ان کی کتابوں کے مطابق فیصلہ مت کیجیے. اب آپ حق آ چکا، شریعت آ چکی، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس شریعت کے مطابق کیجیے، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی سے متاثر ہو کر یا اور کسی مقصد سے دوسری شریعت کے مطابق یا دوسرے قانون کے مطابق آپ فیصلہ نہ کیجیے. یہ اللہ کے رسول کو تاکید کی گئی تاکہ آئندہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے. پھر اللہ نے ایک حکمت بتائی. لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول پر الگ سے شریعت کیوں نازل کی گئی؟ توریت تھی نا، انجیل تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کی قانون یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، لوگوں کے مزاج، طبیعتیں، حالات، ضرورت بدلتی جاتی ہے، تو بنیادی جو مضامین ہوتے ہیں وہ سب کے اقسام ہیں. اللہ کو ماننا ہے، رسولوں کو ماننا ہے، جنت دوزخ، شرک سے نفرت، یہ سب میں اقسام ہیں. ایسے ہی چوری کی حرمت، زرا کی حرمت، شراب کی حرمت، یہ بھی سب کے اندر ہے. باقی کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو حالات جیسے بدلتے جاتے ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کی اولاد آپس میں شادی کر سکتی تھی، اس لیے کہ کرنا ضروری تھا، نسل انسانی کو بڑھانا تھا. تو کہاں سے لاتے لوگ؟ آپس میں بھائی بہن کی شادیاں ہوتی تھیں، لیکن جب نسل بڑھ گئی اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس حکم کو ختم کر دیا گیا. تو اس طرح کے بہت سے احکام الگ الگ قوموں کی ضرورت کے مطابق دیے گئے. اب وہ ضرورتیں ختم ہو گئی، وہ احکام ختم ہو گئے، اس کی جگہ پر دوسری ضرورت آ گئی، دوسرے احکام دیے گئے. تو اسی لیے آخری جو شریعت آئی ہے اس کے اندر قیامت تک کے جو مسائل آنے والے ہیں ان میں کیا رہنمائی اور رہبری ہونی چاہیے، وہ پوری گائیڈ لائن اس کے اندر دی گئی. اب کوئی نئی شریعت آنا اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسائل کے لیے کیا اصول اور بنیاد ہونی چاہیے اس کو بیان کر دیا. اب اس کی روشنی میں آنے والے تمام مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اب تک حل کرتے آ رہے ہیں علماء، آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے علماء اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے جو شریعت کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے، مسائل کو حل کرتے رہیں گے. اسی لیے کہا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرع شریعت کو کہتے ہیں جو ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے لیے طور طریقہ بیان کرتا ہے. منہاج راستے کو کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شرع کا مطلب اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ شرع کہلاتے ہیں، رسول کے ذریعے سے اس کی تشریح کے لیے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ منہاج کہلاتے ہیں. مثلاً یہ قرآن شرع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ منہاج ہیں. تو ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے ان کے تقاضوں کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق اللہ نے شریعت اتاری، اور ان کے زمانے کے انبیاء نے ان کو اپنی زندگی اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھلایا، وہ منہاج ہے. تو شریعت کے جو احکام نازل ہوئے اللہ کی طرف سے وہ شریعت ہے، اور انبیاء نے اپنی عملی زندگی سے اس پر جس طرح سے عمل کر کے دکھلایا یا اس کے مطابق جو فیصلے کر کے دکھلائے اس کو منہاج کہا، کہ وہ چلنے کے لیے کیسے پریکٹیکل طریقہ ہونا چاہیے وہ بتلایا. تو کہا کہ ہر قوم کے لیے تم میں سے ہم نے الگ الگ شریعت اور طور طریق نازل کیے ہیں. جیسے اب تک ہوتا رہا ہے تو اللہ کے رسول آخری میں بھی ہیں، تو ان پر بھی آپ نے شریعت اور ان کے ذریعے سے بھی آپ نے ایک منہاج امت کو متعین کر دیا. پھر اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. تو پوچھ سکتے ہیں نا الگ الگ شریعت کی ضرورت کیا ہے، سب کو ایک طریقے پر لے جاتے. اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک ہی قانون کا تابع بنا دیتا. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن الگ الگ شریعتوں کو بھیج کر اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون ماننے والا ہے کون ماننے والا نہیں. سب یکساں رہیں گے تو اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی، کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں رہے گا. لیکن الگ الگ رہے گا دوسرا آپشن بھی رہے گا. اب اس میں امتحان ہوتا ہے، آپشن نہ ہو تو کہاں میں امتحان ہے، وہ تو بائی فورس چیزیں کروائی جاتی ہیں. لیکن آپشن رہا، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں اب بندوں کا امتحان ہوتا ہے. اب مان لیجیے ایک آدمی ایک طور طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے ایک شریعت آ گئی، اب وہ اپنی پرانی جو ترکیب ہے، پرانے جو رسم و رواج ہیں اس کو فالو کرے گا یا شریعت کو فالو کرے گا، کیونکہ امتحان ہے. تو اللہ امتحان لینے کے لیے الگ الگ زمانے میں الگ الگ شریعتیں بھیجتا ہے، تاکہ امتحان لے کے وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو مانتا ہے، جی لگے نہ لگے، طبیعت مانے نہ مانے، اللہ کے احکام پر وہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے، نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام ہے. اسی لیے کہا کہ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جو تمہیں اس نے عطا کیا، جو شریعت تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے وہ تمہارا امتحان لیتا ہے، الگ الگ دور میں یہ عمل کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے، فاستبقوا الخيرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھتے جائیے، یہ ہمارا کام، اللہ نے بھیجا ہے صحیح ہوگا، اس پر عمل کرتے جائیے. اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے جائیے. وجہ کیا ہے؟ الی اللہ مرجعکم جميعا, تم سب کو اللہ کے پاس رجوع کرنا ہے, جانا سب کو اللہ کے پاس ہے, حساب جب اللہ کے پاس دینا ہے تو اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے. وہ چیزیں کہاں ملے گی؟ اللہ کی شریعت میں ملے گی, رسول اللہ کے طریقے میں ملے گی. تو اس لیے ہمیں خیر کے کام کو تلاش کرنا ہے, اس میں آگے بڑھنا ہے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب حاضر ہوں تو وہاں ہمیں حساب دینا آسان ہو جائے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, جب تم سب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہیں, جو آپس میں تمہارا اختلاف تھا, یہ صحیح یہ غلط, یہ صحیح یہ غلط, اس کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کریں گے. اس لیے قیامت کے دن کا ہونا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ دنیا میں سب کے دماغ الگ الگ ہیں, کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کرے گا تو یہ قبول نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کرے گا تو اس کو منظور نہیں ہوگا. تو ہر ایک کا الگ الگ دماغ ہے, دنیا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں جو آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ کل آخرت میں ہوگا. بہرحال اس آیت میں تو بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, دوسرا بتایا گیا کہ یہ حقائق اور سچائی پر مبنی ہے, تیسری اس کی صفت بتائی گئی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, چوتھی صفت بتائی گئی کہ پرانی کتابوں پر بھی نگران ہے, گواہ ہے, پانچویں جو حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کرنا ہے, چھٹی بات بتائی گئی کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنا ہے, کسی سے مرعوب نہیں ہونا ہے, ساتویں چیز جو بتائی کہ ہر قوم کو اس کی مصلحت کے مطابق الگ شریعت الگ طور طریق دیے گئے ہیں, آٹھویں طریق جو بتائی گئی کہ اللہ نے ایک ہی قانون نہیں دیا, سب کو الگ الگ دیا, اس کی وجہ امتحان لینا ہے, نویں چیز بتائی کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرتا رہے, دسویں چیز بتائی کہ آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں حساب ہوگا, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ عطا فرمائے, اس کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق. آمین.